الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا والشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الجوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين درود بجي محمد وعلى محمد سب سے پہلے ایک اپیل ہے دعائے صحت کے لیے ایک برادر نے دعائے صحت کے لیے ان کی بہن کا آپریشن ہے ابھی ہاسپٹل میں ہے اور وہ آپریشن آج شام میں ہے اور اس کے علاوہ ایک سید عمران زیدی بنت پروین بیگم ان کی اولاد کے لیے دعا کی اپیل کی ہے فرش اعضا پر ممبر حسینی پر کہ آپ لوگ ایک مرتبہ درود بھیجو محمد اور محمد قال حسین ابن علی ابن ابی طالب انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام درود بھیجو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وحج الفرد چار محرم الحرام نہضت حسینی کا سفر مکہ سے کوفہ کی جانب رواں دواں ہے مدینہ سے شروع ہونے والا یہ نہضت حسینی تحریک عاشورہ کوفہ کے نزدیک ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا موضوع عشرہ مجالس حسینی طرز زندگی یعنی سیرت حسینی رفتار حسینی روش حسینی طرز حسینی انداز حسینی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تاریخ کربلا کی بیان ہوئی ہے وہ اعمال وہ اقدامات جو سید الشہداء و انصار سید الشہداء نے کربلا معلی مکہ مکرمہ و مدینہ شریف میں جو اعمال جو اقدامات جو خطوط ارسال کیے جو خطبات دیے جو اعمال انجام دیے وہ تاریخ کربلا کا حصہ ہے یعنی وہ زندگی جو سید الشہداء نے مدینہ و مکہ و کربلا و کوفہ کے نزدیک گزاری اپنے تحریک کے دوران یہ تاریخ کربلا ہے جو ہم نے سنی بھی ہے جس کی کلیات سے بھی ہم آگاہ ہیں اور اس کی جزیات سے بھی آگاہ ہیں فلسفہ تاریخ میں علم تاریخ میں جس طریقے سے کربلا کی تاریخ نقل ہوئی ہے یہ خود ایک معجزہ ہے وہ روایات حتیٰ جو اہل سنت کی کتب میں آئی ہیں سید الشہداء کے قیام سے متعلق یہ خود اس کا منتقل ہونا 1400 سال بعد اتنی جزیات کے ساتھ پاکیزہ و طاہر سینوں سے سید الشہداء کے اقدامات کا 1440 ہجری میں ابھی تک موجود ہونا اور تاریخ میں رقم ہونا یہ خود ایک معجزہ ہے۔ کتنے ہی انقلابات آتے ہیں، تبدیلیاں آتی ہیں، فرانس کا انقلاب آیا، رشین ریولیوشن ہم نے دیکھا، روس کے اندر تبدیلی آئی، کمیونزم کے نعرے بلند ہوئے، آج کمیونزم اپنی قبر میں بھی دکھائی نہیں دیتا، آج سوشلزم نعروں کی حد تک بھی دکھائی نہیں دیتا جو دنیا کے بڑے انقلابات جانے جاتے ہیں، لیکن کربلا و عاشورہ، انقلاب حسینی و انقلاب زینبی، اس کی تاریخ جزیات کے ساتھ منتقل ہوئی ہے، جس کی گواہی تاریخ نے بھی دی، برجستہ علماء نے بھی دی، ہر مسلک کے علماء نے، حتیٰ جو اہل بیت سے نفرت و اہل بیت سے تعصب رکھتے تھے، ناسبی بھی اس تاریخ کو مٹانے میں ناکام رہے، سید الشہداء کے آثار کو مٹانے کی کوشش کی، کربلا کو مٹانے کی کوشش کی، سامرا کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن فکر کربلا، فکر سامرا، فکر کاظمین، نظریہ عاشورہ کو نہ مٹا سکے، اس میں ناکام رہے۔ یہ تاریخ کربلا ہے کہ وہ اعمال و اقدامات جو سید الشہداء و انصار سید الشہداء نے کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور باب کربلا کا و تحریک کربلا کا سیرت کربلا ہے، جو تاریخ کربلا ہے وہ اعمال ہیں، ظاہری اعمال جو سید الشہداء نے انجام دیے، اسے ہم کہتے ہیں صورت کربلا، ظاہر کربلا، لیکن سیرت کربلا، باطن کربلا، طرز کربلا، روش کربلا، انداز کربلا، رفتار کربلا، یہ حسینی روح ہے جو کربلا کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک اور باب ہے، تاریخ کربلا جدا ہے اور سیرت کربلا ایک جدا باب ہے۔ ہم تک جس قدر مجالس عزا و خطابتوں کے جوہر، مرثیوں کے جوہر، نوحہ خوانی کے جوہر جو آج تک دکھائے گئے، اس میں تاریخ کربلا زیادہ منتقل ہوئی ہے کہ ضرورت بھی تھی، باعث فضیلت بھی ہے، باعث افتخار بھی ہے، منتقل ہوئی، لیکن وہ باب جو تاریخ کے اندر حتیٰ نبی اکرم کے زمانے میں بھی مہجور رہا، مولا متقیان کے زمانے میں بھی مہجور رہا، امام حسن کے زمانے میں بھی مہجور رہا، وہ سیرت نبوی ہے، سیرت علوی ہے، سیرت فاطمی ہے، سیرت حسنی ہے، وہ سیرت حسینی و انصار حسینی ہے۔ یہ ایک مظلومانہ پہلو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا، اور اسی کا باعث بنا جو آپ کی خدمت میں گزشتہ روز عرض بھی کیا کہ کیوں آج آپ دیکھ رہے ہیں عزادار موجود ہیں، عزاداری موجود ہے، اس قدر عزاداری روئے زمین پر ہو رہی ہے کہ تعجب ہوتا ہے انسان کو کہ ایک نام جو ہر سال لیا جاتا ہے، تکرار زمانہ اور زمانے کے گزرنے کے ساتھ اس کی تاثیر میں کمی نہیں آ رہی، لیکن آپ دیکھیں اس کا ظاہر بہت محفوظ ہے، عزاداری کا ظاہر بہت محفوظ ہے، لیکن عزاداری کا چونکہ صورت محفوظ ہے، اس کی سیرت اس قدر محفوظ نہیں ہے۔ اس کی مثال یہی ہے، بہت اچھی ہمارے استاد نے ایک بڑے جملہ کہا، یہ ممکن ہے کہ کسی خطے میں صورت عزاداری، ظاہر عزاداری محفوظ ہو تو ممکن ہے اس خطے میں کوئی ظالم حکومت کر رہا ہو، لیکن ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کسی خطے میں وہاں کے معاشرے کے اندر انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر اگر سیرت عباسی موجود ہو، سیرت حسینی موجود ہو، سیرت زینبی موجود ہو اور اس خطے پر یزید حکومت بھی کر رہا ہو، یہ ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
بس یہ وہ خلا ہے جو ہمیں صورت عزاداری کے جسم میں سیرت حسینی کی روح ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مقصد، وہ ہدف، وہ سید الشہداء کا وہ ارادہ جو 61 ہجری میں کیا تھا وہ 1440 ہجری میں بھی پورا ہو جائے، بس یہ اس خلا کی ضرورت ہے۔ فرش عزا صورت عزاداری میں سیرت عزاداری کی روح پھونکنے کی جگہ ہے، فرصت روح عزاداری سمجھنے کے لیے فرش عزا مدرسہ و مکتب کربلا کا۔ الحمدللہ اب توجہ ہوئی ہے اس راز کی جانب، اس خلا کی جانب توجہ ہوئی ہے، کیونکہ آپ یاد رکھیے کہ فرق یہ ہے کہ علم تاریخ میں بھی اس چیز کو پڑھا جاتا ہے، سیرت شناسی میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ آپ کبھی بھی تاریخ نہیں دہرا سکتے۔ یہ جملہ بولا بھی جاتا ہے کہ تاریخ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے، یہ جملہ علمی اعتبار سے غلط ہے، تاریخ کبھی دہرائی نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ تاریخ میں جو عمل انجام پاتا ہے وہ ایسے خاص مکان اور زمان میں انجام پاتا ہے کہ یہ زمانہ اب کبھی تکرار نہیں ہوگا، یہ عصر کبھی تکرار نہیں ہوگا۔ زمانے کی خصوصیت یہ ہے، زمانہ آنی ہے، آنی، ایک آن بھی آپ ایک آن کے بارے میں فکر کریں گے وہ آن گزر جائے گی، فرصت ایسے ہوتی ہے۔ امیر المومنین مولا متقیان علی ابن ابی طالب درود بھیجو محمد و آل محمد، امیر المومنین فرماتے ہیں الفرصت تمر مر سہا، فرصتیں بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں، اغتنم الفرص فانها تمر مر سہا، فرماتے ہیں کہ فرصتوں کو غنیمت جانو۔ جیسے بادل ایک آن آپ دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے، ذرا آپ کسی سے باتوں میں لگے، کسی کام میں مشغول ہوئے، اب وہ بادل گزر گئے، اب دوسرے بادل آپ کے سامنے ہیں، ہر گھڑی ایسی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میری سراہی میں نئے حوادث قطرہ قطرہ ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا حساب کرتا ہوں دانہ دانہ۔ علامہ اقبال عصر شناس ہیں، نبی قرآن نے عصر کی قسم کھائی ہے، اس قدر عصر مہم ہے، اس قدر عصر اہمیت کا حامل ہے کہ قرآن نے قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کے انسان خسارے میں گئے۔ اس کا فلسفہ بھی بیان کیا جاتا ہے تفسیر کے اندر کہ زمانے کی قسم اس لیے کھائی کہ انسان اگر زمانے کے گزرنے کا احساس نہ کرے، اگر زمانہ گزرتا جائے اور زمانے میں جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ ہدف و مقام، وہ مقصد حاصل نہ ہو، تو یہ انسان زمانے کی نسبت خسارے میں ہے۔ زمانہ گزر گیا، یہ انسان رک گیا، اس لیے عصر اس قدر مہم ہے۔ بس تاریخ کو دہرایا نہیں جا سکتا، دوبارہ سے پھر آپ وہی حر نہیں بن سکتے کہ آپ کہیں وہی حر اس زمانے میں آ جائے، دوبارہ سے وہ شمر جو سید الشہداء کے مقابلے میں تھا اب وہ شمر نہیں آئے گا، دوبارہ سے اب وہ عبید اللہ ابن زیاد نہیں آئے گا، دوبارہ سے وہ یزید شخص نہیں آئے گا، سیرت یزید آئے گی، سیرت شمر آئے گی، سیرت امیر شام آئے گی، سیرت سفیانی آئے گی، لیکن وہ شخص سفیان و شخص امیر شام و شخص شمر تاریخ میں دوبارہ نہیں آتا۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا شمر ہے، آپ کے زمانے میں جو ہوگا وہ آپ کے زمانے کا یزید ہوگا۔ بس سیرت پر ہر مکان و زمان کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے، چونکہ سیرت نام ہے اقدار کا، سیرت نام ہے صفات کا، سیرت نام ہے خصوصیات کا، سیرت نام ہے معیارات کا، سیرت نام ہے روش کا، سیرت نام ہے طرز کا۔ آج کے شمر کے مقابل میں 61 ہجری کے حسین کی طرز پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرز پر عمل کرنے والے کا نام عزادار ہے، اسی حسینی سیرت کو اپنانے کا نام عزادار و عزاداری، اور اس سیرت کا درس اور مدرس فرش عزا، سیرت کا پیغام فرش عزا سے ملتا ہے۔ اسی لیے عزاداری ہر زمانے کے لیے ہے. کیوں؟ عزاداری کا صورت کربلا کو محفوظ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہدف سیرت کربلا کو محفوظ رکھنا ہے. باطن کربلا و روح کربلا بالکل ایسی ہے جیسے آپ کسی کا جسم محفوظ رکھ لیں لیکن اگر اس میں روح نہ ہو وہ جسم کسی کام کا نہیں ہے. یہ بالکل ایسی بیٹری ہے کہ جو چارج نہیں ہے, بالکل ایسی ہے. سیرت اور صورت کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کے پاس ایک بیٹری تو موجود ہے, اس کی صورت بیٹری جیسی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو موبائل کمپنیاں ہیں وہ ایک سیمپل کے طور پہ, ماڈل کے طور پہ اپنا جو آنے والا نیا ورژن ہوتا ہے موبائل کا, نیا ماڈل ہوتا ہے, اس کا ایک سیمپل بناتے ہیں اور وہ سیمپل دکانوں میں رکھا بھی ہوتا ہے. کبھی آپ نے اپنے عزیز و اقارب کے گھروں میں بھی دیکھا ہوگا, جو متعلقہ افراد ہیں وہ کبھی اپنے گھروں پر بھی لے کر آ جاتے ہیں. یہ سیمپل اصلی موبائل کی تعارف کرانے کے لیے, معرفی کرانے کے لیے یہ سیمپل استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اس سے وہ استفادہ نہیں ہو سکتا جو اصل موبائل کا مقصد ہے, جو اصل اس کا ہدف تھا وہ اس سے استفادہ نہیں ہوتا. کبھی جاتے ہیں جوان, مانگتے بھی ہیں ان سے کہ ہمیں یہ سیمپل پسند ہے دے دیں. آپ دیکھیں گے صورت کے اعتبار سے وہ کھلتا بھی ویسے ہی ہے, اس میں کیمرہ بھی ویسے ہی لگا ہوتا ہے, بٹن بھی دب رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کی اسکرین پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی. بس صورت کربلا میں بھی یہی ہے, بس صورت عزاداری میں بھی یہی ہے. اگر فقط صورت محفوظ ہو, آپ جتنی سرگرمی کریں, سایہ فرش عزا پر یزیدیت کا ہوگا, یزیدیت کے سائے میں مجلس حسین کی ہوگی, ظلم کے سائے میں امام حسین کی مجلس ہوگی اگر فقط صورت عزاداری کو محفوظ کیا گیا. بس حسینی طرز زندگی کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. انداز آج اپنایا جا سکتا ہے, وہ طرز اپنائی جا سکتی ہے, جس کو اگر میں قرآن مجید کی روشنی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں نبی اکرم کے بارے میں ایک مرتبہ درود بھیجو, محمد و آل محمد. خداوند متعال فرماتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. قرآن مجید کی کلیدی آیات میں سے اگر قرآن مجید کی ہم 100 کلیدی آیات نکالیں, جو کی اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی کی ہے, یہ چابی ہے قرآن مجید سے سیرت شناسی کو سمجھنے کے لیے, اس میں سے یہ آیات ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کہ بے شک آپ کے اندر, نبی اکرم کے اندر, رسول اللہ کے اندر اسوہ حسنہ ہے. اسوہ کسے کہتے ہیں؟ اسوہ سیرت کے مجموعے کو کہتے ہیں جس کے اندر, اسوہ کہتے ہیں ایسے رول ماڈل کو, ایسے نمونے کو, ایسی شخصیت کو کہ جو جامع نمونہ ہو تمام سیرتوں کا. ہر وہ سیرت جو انسان کو روح زمین پر ہدایت کے عنوان سے اپنانے کی ضرورت ہے, اسوہ ان تمام سیرتوں کے مجموعے کو کہتے ہیں. ان تمام سیرتوں کے مجموعے کو اسوہ کہتے ہیں, اعمال کے مجموعے کو نہیں کہتے. یہی فرق ہے, تاریخ اعمال کا مجموعہ ہے نبی اکرم کی, تاریخ نبی اکرم, نبی اکرم نے جو اقدامات اعمال کیے اس کا مجموعہ تاریخ نبی اکرم ہے. لیکن نبی اکرم کی جو طرز تھی, نبی اکرم کا جو انداز تھا, نبی اکرم کا جو طریقہ تھا, جو روش تھی, اس کے مجموعے کو قرآن مجید نے اسوہ کہا ہے. اور ہم جانتے ہیں مکتب محمد و آل محمد کے اندر یہ بات یقینی ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. اس مکتب کے اندر اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ اے رسول آپ کے اندر ایک اسوہ حسنہ ہے, تو یہ اسوہ حسنہ فاطمہ میں بھی ہے, یہ اسوہ حسنہ علی کے اندر بھی ہے, یہ اسوہ حسنہ حسن کے اندر بھی ہے, یہ اسوہ حسنہ حسین کے اندر بھی ہے. رسول اللہ بابان کے دہل فرماتے تھے کہ حسین و منی و انا من الحسین. قرآن کہہ رہے کہ اے رسول آپ کے اندر اسوہ حسنہ ہے, نبی کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. بس یہ اسوہ حسنہ سینہ بہ سینہ متاہر اسوہ حسنہ منتقل ہو رہا ہے, اسوہ حسنہ منتقل ہو رہا ہے. کربلا ایسی سیرتوں کے لشکر کا نام ہے. انصار حسینی ان سیرتوں کے لشکر انصار حسینی ہیں. بس یہ سیرت لینے کی ضرورت ہے, یہ انداز. اب اگر آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کیا فرق ہے, اعمال ہم سب انجام دیتے ہیں, تاریخ ہماری بھی بن رہی ہے اور سیرت بھی ہماری بن رہی ہے. فرق اتنا ہے کہ مثلاً آپ کی خدمت کے آپ کے اذہان کو نزدیک کرنے کے لیے عرض کرتا چلوں, مثلاً اہل بیت اطہار ان کے زمانے میں بھی شادیاں ہوتی تھیں, ازدواج ہوتا تھا, خود آئمہ علیہ السلام کے گھرانوں میں, خانوادہ اہل بیت میں ازدواج ہوتے تھے, پیروان اہل بیت کی زندگیوں میں بھی ازدواج ہوتا ہے. لیکن اب ہم تقابل کریں کہ ازدواج کے مرحلے میں جو ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی ایک مشکل بھی ہے, ایک مصیبت بھی ہے لوگوں کے لیے ازدواج کا معاملہ, جس کو دیکھیں ماں باپ پریشان ہیں, کوئی بیٹیوں کے بارے میں پریشان ہے, کوئی غربت کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی معاشرے کی غیر ضروری تقاضوں کے سامنے بیٹیوں کے ماں باپ پریشان ہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ سیرت ازدواج اہل بیت سے نہ لینے کا نتیجہ. صورت ازدواج لے لی, صورت لے لی, ہمارے گھر میں بھی یہی ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں سیرت ازدواج نہ لینے کا نتیجہ. ہم نے سیرت کہاں سے لی ہے؟ آپ دیکھیں جو انڈیا پاکستان کے اندر شادیوں کا ماحول ہے شروع سے لے کے آخر تک, شادیوں کا جو ماحول ہے, شاید ہی اگر کسی غیر انسان کو جس کا ہندوستان پاکستان کی ثقافت سے بہت زیادہ آشنا نہ ہو, ایک شادی وہ انڈیا میں اٹینڈ کرے اور ایک شادی پاکستان میں اٹینڈ کرے, لباس بھی دیکھے گا, ان کا طریقہ کار بھی دیکھے گا, ان کے اتوار بھی دیکھے گا, انداز بھی دیکھے گا, تو شاید وہ فرق نہ کر سکے دونوں شادیوں میں کہ کون سی شادی ہندو کر رہا ہے اور کون سی شادی مسلمان کر رہا ہے. صرف فرق اس کا وہاں ہوگا, وہ ایک چیز کے گرد چکر لگا کر شادی شدہ ہو جائے گا اور ایک اسی موقع پر مسلمان نکاح پڑھ کے شادی شدہ ہو جائے گا, لیکن اس چکر لگانے کے اور نکاح کے اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سیرت آیا نبی اکرم سے لی ہے یا ہندوستان سے لی ہے؟ وہ شادیوں کے اندر خصوصاً لڑکے والوں کی طرف سے وہ جو تقاضے بیٹیوں کے ماں باپ سے کیے جا رہے ہیں, یہ سیرت ان بیٹوں کے ماں باپ نے نبی اکرم سے لی ہے, علی سے لی ہے, فاطمہ سے لی ہے, حسن سے لی ہے, حسین سے لی ہے, یا ہندوستان سے لی ہے, کلچر سے لی ہے, معاشرے سے لی ہے, معاشرے کے دباؤ کی خاطر لی ہے؟ یہ فرق ہے ازدواج کے اندر. آپ دیکھیں کہ آئمہ کے زمانے میں آسان ترین امور میں سے شادی و ازدواج آسان ترین کام ہوتا تھا, یا ہم نے ایران میں بھی دیکھا طالب علموں کے درمیان جو طالب علموں کی شادیاں ہوتی ہیں, سادہ ترین, بالکل سادہ ترین شادی, آسان ترین شادی. ابھی ایک طالب علم کی شادی قم میں ہوئی, قم مقدسہ کے اندر, ایک دلہن قم مقدسہ سے بارگاہ بی بی معصومہ سے بارگاہ امیر المؤمنین میں رخصت ہوئی, نجف کے اندر اس کی شادی ہوئی, لڑکا نجف سے آیا تھا. بمشکل آپ کی خدمت میں یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں, کیونکہ ان کے انتظامات میں بندہ حقیر شامل تھا, یہی ذلحج کے مہینے کے اندر مکمل شادی 17,000 یا 18,000 کے اندر مکمل شادی, بیٹی کی رخصتی بھی ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, ایک کمرے کا ان کا گھر ہے, آغاز کیا انہوں نے فیملی سے. جہیز لڑکی سے نہیں مانگا, جہیز لڑکی سے نہیں مانگا, اس کو پتا ہے میں نے پھر نجف میں امیر المومنین کے دربار سے کیا سیکھا ہے, اگر میں سارا نان و نفقہ عورت سے مانگوں جو سیرت اہل بیت میں مرد کی ذمہ داری تھی, پھر اس بیٹ پہ بیٹھ کر میں اسے ڈانٹوں گا بھی, جو بیٹ اس سے مانگا ہے میں نے, اب اس پہ بیٹھ کے میں اس کو ڈانٹوں گا بھی. یہاں غیرت انسان کی کہتی ہے کہ مرد کی غیرت بولنی چاہیے, یہ فرق ہوتا ہے. اگر سیرت اہل بیت سے نہ لے, جہاں غیرت آنی چاہیے تھی وہاں شرم آتی ہے, اور جہاں شرم آنی چاہیے تھی وہاں غیرت آتی ہے. شرم و غیرت کا پلڑا الٹا ہو جاتا ہے اگر صورت معصومین سے لیں اور سیرت ہندوستان سے لیں اپنے کسی بھی عمل کی. یہ کلچرل ازدواج کی مصیبتیں ہیں. ابھی شادیوں میں تاخیر آپ دیکھیں, اس وقت میڈیا کا فرعون, خاص طور پہ میرا یہ کلام والدین کے ساتھ ہے, اس وقت آپ کے جوان میڈیا کے فرعون کے چنگل میں ہیں, یقین کر لیں اس بات کو. آپ کا ہر وہ بیٹا, ہر وہ بیٹی جس کا سن شادی کے لیے ہو چکا ہے, خدا را اس کے بارے میں جدی ہو جائیں, سنجیدہ ہو جائیں. ہر وہ بیٹا جو آپ سے کہہ رہا ہے اپنی اس جوانی میں, ابھی آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں یہ سیرت اہل بیت سے نہ لینے کا ایک نتیجہ یہ, کوئی جوان اگر اپنی سن ازدواج میں مطالبہ کر دے ماں باپ سے شادی کا, کہتے ہیں دیکھو کتنا بے حیا ہو گیا, دیکھو کتنا بے حیا ہو گیا, خود اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کر رہا ہے. اور خواتین سے اور بیٹیوں سے تو شاید محال ہے کہ وہ تقاضا کر دیں, اس قدر بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. یقین جان لیجئے جو بچہ اپنی سن ازدواج میں آپ سے شادی کا مطالبہ نہیں کر رہا, یہ ضرور یہ چاکلیٹ کہیں اور سے کھا رہا ہے. یقین جان لیجئے یہ میڈیا کا فرعون, اس وقت جو میڈیا ہے شاید 10 سال پہلے بھی اس قدر آسان نہیں تھا فساد و فحشہ کے اندر پڑنا, جس قدر چونکہ یہ میڈیا, یہ انٹرنیٹ, یہ آج اس جوان کی تعلیمی ضرورت بھی ہے, معاشرتی ضرورت بھی ہے, معاشی ضرورت بھی ہے, اقتصادی ضرورت بھی ہے, تعلیمی ضرورت ہے, وہ استعمال کرے گا, لیکن اس کا بیشتر میدان غرب نے سجایا ہے, مادی دنیا نے سجایا ہے, جو کچھ اس کے اندر رکھا گیا ہے یہ بہترین پاکیزہ جوان کو بھی خراب کرنے کے لیے آمادہ ہے, تیار ہے اور کر رہا ہے. جو آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہر وہ بچہ جو اپنے ماں باپ سے تقاضا کرے, آپ یقین جانیے آپ اس بچے کے ہاتھ چومیے, یہ پاکیزہ بچہ ہے جو آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرا ازدواج کریں, میری شادی کے دن ہے, میرا کوئی تقاضا نہیں ہے. اگر آپ نے اپنی بچے کی شادی میں اپنے خاندان, اپنے کلچر, اپنے آبائی معیارات کو پورا کرنے کی وجہ سے اس بچے کی شادی میں تاخیر کی ہے, اور اس وجہ سے یہ آج میڈیا کے فرعون کے چنگل میں کسی فساد و فحشہ میں پڑا گئے, ماں باپ اس جرم میں برابر کے شریک. سیرت اہل بیت سے لیے گئے معیارات ایک کامل ازدواج کے لیے کافی ہیں, اس میں نہ اتنے بھاری بھرگم جہیز کی ضرورت ہے, نہ اتنے مہر کے مطالبوں کی ضرورت ہے. یہ شادی سے پہلے کی آفات ہیں جو سیرت اہل بیت کو نہ اپنانے کا نتیجہ ہے. پھر شادی کے درمیان آپ نے دیکھا اتنا افسوس ہوا, اتنا افسوس ہوا, رمضان کے فوراً بعد شوال میں, کراچی کے نام نہیں لوں گا میں, کراچی کے معروف نوح خان کہ جو اپنی دولت کے اعتبار سے بھی کراچی میں معروف ہیں, ان کی عزاداری معروف ہے, وہ معروف نوح خان نے اپنے گھر کے اپنے خانوادی کی ایک بیٹی کی شادی ایک رقص کرنے والے ایک ماڈل جوان سے کی, اور اس کی شادی میں اس نوح خان نے خود رقص کیا جا کے, اس کی ویڈیو خود بندہ حقیر کو قم مقدسہ کے اندر ایک دوست نے دکھائی کہ اگر کوئی صورت لے لے اہل بیت سے اور سیرت نہ لے, اسی لباس میں کڑا بھی وہ پہنے ہوئے تھے, اس کے اندر جتنا وہ جھومتے جا رہے تھے جناب سید السجاد کی یہ نشانی بھی لے کر وہ یہ کام انجام دے رہے تھے. بعد میں ان سے پوچھا بھی گیا کہ مجھ پر یہ حالت طاری ہو گئی تھی, یہ ہو گیا تھا, کہیں پہ ایکسکیوز بھی کیا, لیکن یہ آفت ہے. یہ شادی کے دوران کیا آپ دیکھیں کتنی سیدزادیوں کی شادی میں معمول ہے رقص, اور ہم جاتے بھی ہیں مکس گیدرنگ. آپ دیکھیں ابھی کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی آپ ان کی شادی میں, چونکہ علماء نہیں جاتے یا ایسے درباری اور ایسے علماء بھی موجود ہیں پیشور علماء جو نکاح پڑھانے کی بھی فیس لیتے گئے, نماز پڑھانے کی بھی فیس لیتے گئے, مسائل بتانے کی بھی فیس لیتے گئے, ہر وہ چیز کہ جو فرض تھا اس عالم کا بتانا اس کو اپنا پیشہ بنا کر اس کے بدلے میں اس کی فیس دریافت کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں یہ نکاح پڑھاتے بھی ہیں مکس گیدرنگوں میں جا کے. ابھی آپ منع کریں سب کچھ کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, لڑکی والے ناراض ہو جائیں گے, یہ ناراض ہو جائے گا, وہ ناراض ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے شادیوں میں کتنی سیدزادیاں بال کھلے ہوئے آتی ہیں, یہ تشیع کی بات کر رہا ہوں میں, اہل سنت کی بات نہیں کر رہا, یہ آپ سب کے تجربے ہیں. تلخ حقیقت ہے سیرتوں کو نہ لینا اور صورت کے اوپر اکتفا کرنا. پھر اس کے بعد علماء سے کہتے بھی ہیں کہ آپ یہ نہیں کرتے, آپ سختی کرتے ہیں, آپ یہ کرتے ہیں. ایک جواب ہوتا ہے میرا, ہمیشہ ایک جواب ہوتا ہے, جس جگہ پر وقت کا امام آنے کے لیے راضی نہیں ہے اور میں جو وارث امام وقت ہوں, میں کیسے اس جگہ جا کے بیٹھ جاؤں کہ وہ امام کا بولے گا تم نے یہ روایت نہیں سنی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, العلماء ورثۃ الائمہ. لیکن آپ دیکھیں اس سیرت نہ لینے کا نتیجہ, چند پیسوں کی خاطر, معاشرے کے دباؤ کی خاطر یہ آفات ہمارے یہاں لگی ہوئی ہیں. یہ مثال آپ کے خدمت میں عرض کی, ایک مرتبہ درود بھیجو محمد والے محمد. اسی طرح تعلیم کے میدان میں بھی آپ دیکھیں, تعلیم کے میدان میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کے اندر آپ دیکھیں اسکول کے اندر کتنی صورت تعلیم کتنی محفوظ ہے, بچہ اسکول بھی جا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, اور اس قدر کمرشل ہے یہ تعلیمی نظام, اس قدر کمرشل تعلیمی نظام اس وقت ہو چکا ہے پاکستان کے اندر بھی, دنیا بھر کے اندر بھی ہے. چونکہ فلسفہ تعلیم جو اہل بیت نے دیا تھا, یہ فلسفہ تعلیم جو غرب سے آیا ہے بہت جدا ہے. اس لیے یہ جملہ میں بار بار عرض کرتا ہوں ہر سال کہ یہ تعلیمی نظام جس میں ہم اپنے بچوں کو کیمبرج اور آکسفورڈ اور انگلش میڈیم اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے سمبل آف اسٹیٹس بنایا ہوا ہے اور ایک مقابلے بازی کا بازار جاری ہے, یہ تعلیمی نظام آپ کے بچے کو بل گیٹس بنا سکتا ہے, علی اکبر نہیں بنا سکتا, قاسم نہیں بنا سکتا یہ تعلیمی نظام, عباس نہیں بنا سکتا یہ تعلیمی نظام, یہ آپ کے بچے کو نوکر بنا سکتا ہے, امام نہیں بنا سکتا. اب آپ دیکھیں, اور یہ اتنا رائج ہو جاتا ہے یہ کہ آج ہم مٹھائیاں بھی دیکھتے ہیں اور یہ جملہ بولتی ہیں مائیں, دادیاں, نانیاں کہ مبارک ہو آج میرا بیٹا نوکری اس کی ہو گئی, آج میرا بیٹا نوکر ہو گیا ہے, مکتب امامیہ کا جوان نوکر ہو گیا ہے, یہ آپ کو مبارک ہو. امامت اور ولایت کی آغوش میں پلنے والا جوان آج نوکر ہو گیا ہے, ان کا تعلیمی نظام ہی یہی ہے, خود آقائی کریں گے, خود امامت کریں گے اداروں کی, فیکٹریوں کی, انڈسٹریز کی, اور ایک تعلیمی نظام بنائیں گے نوکر سازی کا تعلیمی نظام, جو ان کو الیکٹرانکس میں بھی چاہیے, جو ان کو ہر چیز میں چاہیے, میڈیکل میں بھی چاہیے, ہر چیز کے لیے چاہیے, وہ تعلیمی نظام ایسا بنا, اس کا نام بھی ہے یہ پروفیشنل تعلیمی نظام. اس تعلیمی نظام کو کرنے کے بعد مجھے چند روٹیاں ملیں گی, میرا معاش چلے گا, لیکن یہ تعلیمی نظام کسی کربلا کے اندر حسین کا ناصر بنا سکتا ہے؟ محال, ناممکن. یہ تعلیمی نظام وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار کر سکتا ہے؟ ناممکن. کیونکہ یہ ہم نے اہل بیت سے نہیں لیا, ہم نے اہل بیت سے صرف اتنی چیزیں لی ہیں جتنی چیزیں لینے میں ہمارا معاشرہ ہم سے ناراض نہ ہو. ہمیں معاشرے کے ساتھ چلنا ہے, اہل بیت کے ساتھ چلیں یا نہ چلیں یہ بہت زیادہ ضروری نہیں رہا. یہ ہے سیرت کو ترک کرنے کا نتیجہ. درود بھیجو محمد و آل محمد. اور جب یہ ترک ہوتا ہے تو انسان کی فکر بھی بدلتی ہے, ہر چیز بدل جاتی ہے, سوچنے کا انداز بھی بدل جاتا ہے, معیارات, خواہشیں, ہر چیز بدلنا شروع ہو جاتی ہے, اور دشمن پھر اسے استفادہ کرتا ہے کیونکہ سطحی ذہن ہے, اس نے سیرت تو آئمہ سے نہیں لینی. ابھی آپ دیکھیں انقلاب اسلامی, ایران کے اندر انقلاب اسلامی آیا, نظام امامت اور ولایت کا اثر غیبت میں جو نظام تھا, نظام ولایت فقی, امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کی قیادت کے اندر وہ عملی ہوا. آپ دیکھو دشمن نے کیسے سازش کی, سازش کیسے کی, سنی کو انقلاب اسلامی سے دور کرنے کے لیے کہا یہ شیعہ انقلاب ہے, آپ کا اس انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو دور کیا, ان کو پتا یہ خود بھی سطحی ہیں, یہ بات سن کے راضی ہو جائیں گے. سنی کو امامت اور ولایت اثر غیبت میں اس سے دور کیا. اس کی معرفت امامت اور ولایت کی بابت اس قدر کم تھی کہ وہ اس توجہ سے راضی ہو گیا. شیعہ کو کیسے دور کیا, شیعہ سے کہا کہ یہ جو ایران میں انقلاب آیا ہے یہ انقلاب اسلامی شیعہ انقلاب نہیں ہے, یہ ایرانی انقلاب ہے, یہ ایرانی انقلاب ہے, بس آپ کا اس انقلاب سے کیا تعلق. توجہ دیکھ رہے ہیں, اگر بصیرت نہ ہو کہ بہترین موضوع عشر مجالس کا جو مغرب کے بعد یہاں پہ عشرہ ہوتا ہے, حجت الاسلام والمسلمین, کاظم عباس نقوی, خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ان کا عنوان بہت بہت بہترین عنوان کے بصیرت عاشورائی, بصیرت عاشورائی, یہ بصیرت چاہیے. جب بھی کوئی توجہ کی جائے انسان کی معرفت کی کمی کی وجہ سے انسان کربلا کا میدان چھوڑ کر کوفے کے میدان میں آ جاتا ہے, لا تعلق ہو جاتا ہے اگر بصیرت نہ ہو. اسی لیے آپ نے دیکھیں امامت کے بابت کیا آیا, مم ماتا ولم یعرف امام زمانے کی ماتا میتتن جاہلیہ, وہ جو شخص مر جائے اس حالت میں کہ وہ زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو, وہ جاہلیت کے ساتھ جا رہا ہے. ہو سکتا ہے ہم اپنے زمانے میں دیکھیں یہ ڈاکٹر بن کے جا رہا ہے, کوئی دیکھے انجینئر بن کے جا رہا ہے, کوئی صحافی بن کے جا رہا ہے, کوئی کچھ بن کے جا رہا ہے, امام کہہ رہے ہیں جاہل اس دنیا سے جا رہا ہے, اس کو میڈیکل کی معرفت ہے، اس کو انجینئرنگ کی معرفت ہے، اس کو اپنے پیشے کی معرفت ہے، اس کو اپنے نفع کی معرفت ہے، اس کو اپنے دولت کی معرفت ہے، اس کو اپنے خاندان کی معرفت ہے، اس کو اپنی رسموں کی معرفت ہے، اس کو اپنی غیر الہی معیاروں کی معرفت ہے، اس کو اپنے آباء و اجداد کے معیارات کی معرفت ہے، سیرت امامت کی معرفت نہیں ہے۔ امام فرما رہے جاہلیت کے ساتھ جا رہا ہے، کیوں؟ اب دیکھیں نبی اکرم کے بعد کیا ہوا، خود سید الشہداء کی یہ روایت ہے کہ انا رسول اللہ ہی کانا ہوا الامام، یہ نبی اکرم کی روایت ہے کہ نبی اکرم امام تھے۔ ہم بھی جانتے ہیں تشیع کے اندر معروف ہے کہ نبی اکرم امام تھے، امیر المومنین سے تسلسل امامت ہوا ہے، نہ کہ آغاز امامت ہوا ہے۔ ابراہیم سے لے کر اور آگے تک نبی اکرم امام بھی تھے، رسول بھی تھے، اور رسالت امام، رسالت و امامت نبی اکرم کے منصبوں میں سے تھی۔ تین منصب نبی کے پاس ہوتے ہیں، ایک نبوت، نبی ہے خدا سے پیغام لینے میں، یہی پیغام خدا سے لیا ہوا لوگوں کو پہنچانے میں، یہی نبی رسول ہے، رسالت پہنچانا، یہی نبی رسول ہے، اور یہی پیغام جو معاشروں میں پہنچایا گیا، فقط پہنچانا نہیں ہے، یہی نبی امام بھی ہے، بحیثیت امام یہ پیغام نافذ کرنا ہے حکومت اور سیاست کے قرآنی کے دائرے میں۔ بس نبوت، رسالت اور امامت تین منصب ہیں، جیسے ایک شخص کا ہوتا ہے وہی شخص باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، بھائی بھی ہے، اس کے تین طریقے سے تین حقوق بھی آتے ہیں، ذمہ داری بھی آتی ہیں، اور اس کی مقام و شخصیت بھی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، اور کسی کا باپ ہے۔ ایسے ہی غدیر کے دن نبی اکرم نے فقط امامت منتقل کی تھی، ختم نبوت ہوا تھا لیکن ختم امامت نہیں ہوا تھا۔ یہ اس لیے عرض کیا ہے، یہ جو انقلاب اسلامی سے دوری ہے تو شیعہ کی فکر کہاں چلے گئی؟ بس نبی کے بعد کچھ لوگ امامت سے دور ہوئے، اور وہی جو آپ کی خدمت میں ہمیشہ سے عرض ہوتا ہے کہ نبی اکرم کے بعد فوراً الیکشن ہوئے، امامت اور ولایت کے مقابل میں جمہوریت سامنے آئی، الیکشن ہوئے، دو سیاسی پارٹیاں تھیں مہاجر و انصار، دونوں نے ووٹ ڈالے، الیکشن کی کیمپین چلائی، مدینے میں، مکہ میں کیمپین چلی، مہاجر و انصار نے ووٹ ڈالے، جس کو زیادہ ووٹ مل گئے اسے حاکم بنا دیا، جس جمہوری طرز سیاست و حکومت سے وہ حاکم آیا، امیر المومنین و اولاد امیر المومنین و زوجہ امیر المومنین مدافع ولایت بنی جمہوریت کے مقابل کے اندر، کہ ہمارے یہاں حاکم خدا سے آتا ہے نہ کہ جمہور سے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنا امت کا ایک بہت بڑا حصہ جس نے نبی اکرم کو امام مانا، امیر المومنین کو امام نہیں مانا، امیر المومنین کو امام نہیں مانا، نبی اکرم کو امام مانا، پھر تشیع ہو گیا بھائی، اہل سنت تشیع، تفریق امت کے اندر۔ اس کے بعد جب غیبت امام زمانہ ہوئی، اس کے بعد پھر تشیع میں سے ایک بہت بڑا حصہ امامت اور ولایت میں، امامت اور ولایت کا پیرو حصہ غیبت امام زمانہ کے بعد، اسی دلیل سے جس دلیل سے غدیر کے بعد نبی اکرم کی رحلت کے بعد نبی اکرم کی امامت کا اقرار کیا، امیر المومنین کی امامت کا اقرار نہیں کیا، امامت اور ولایت سے غیبت کے بعد بھی ولایت نبی کو وہاں مانا تھا، ولایت علی کو نہیں مانا تھا، اور غیبت کبریٰ کے اندر نظام ولایت فقی کے اندر بھی یہی امتحان ولایت ہوا، بعض نے ولایت علی کو مانا، ولایت اولاد علی کو مانا، لیکن یہی علی و اولاد علی جس ولایت کا اہتمام عصر غیبت میں ولایت فقی کے عنوان سے کر کے گئے تھے، ولایت فقی کی ولایت کو نہیں مانا۔ دشمن نے بھی سازش کی کہ یہ ولایت اور امامت جو ایران میں ہے یہ امامت ایرانی ہے، بالکل ایسی ہے جیسے کوئی بولے نبی اکرم سے کہ نبی اکرم کی جو امامت تھی، رسالت تھی، نبی اکرم حجاز کے حاکم تھے، امام رضا خراسان کے حاکم ہیں، امام رضا کی ولایت خراسانی ہے، نعوذ باللہ، امام حسین کی ولایت مثلا کربلائی ہے، امام علی کی ولایت کوفی ہے، استغفر اللہ، امام علی کوفی امام تھے، نبی اکرم حجازی رسول تھے، نبی اکرم بھی اسلام و شریعت کے امام تھے، علی و اولاد علی بھی اسلام و شریعت کے امام ہیں۔ بس ولایت نبی سے کچھ نے سفر کیا، پیچھے ہٹے، ولایت امیر المومنین و اولاد امیر المومنین تک آئے، لیکن جہاں سیرت امامت و معرفت امامت نہ ہو اور امام کی زمانی کی یہ جاہلیت کے اندر جا رہا ہے، پس نبی کے بعد جس نے امامت علی کا انکار کیا اور اس دنیا سے چلا گیا، وہ علی سے دور نہیں ہوا، علم سے بھی دور ہو گیا، وہ جاہلیت کی موت کوفے سے مرا، وہ جاہلیت کی موت مدینے سے مرا، وہ جاہلیت کی موت مکے سے مرا، وہ جاہلیت کی موت شام سے مرا، بس علی کی بغض نے و علی کی مخالفت نے تجھے فقط علی سے دور نہیں کیا، بلکہ تجھے علم و معرفت و دانائی، آگاہی اور شعور سے دور کر دیا، علی سے دوری جاہلیت کے اندر لے کے جاتی ہے۔ بس ہو سکتا ہے امامت نبی کو ساتھ دے اور امامت علی کا ساتھ نہ دے، وہ تو جاہلیت کی موت مرے، اور غیبت کبریٰ میں جو امامت و ولایت اہل بیت کو مانے لیکن امامت و ولایت فقی کو نہ مانے، جو عارضی نظام ہے امام معصوم کی غیبت کے اندر امام معصوم کی جانب سے دیا گیا، اگر یہ اس دنیا سے جائے اور اس کا تعلق امامت اور ولایت سے نہ ہو، آیا یہ جاہلیت کی موت نہیں مرا؟ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت، نبی اکرم نے نہیں کہا تھا کہ مم ماتا ولم یعرف یعرفنی، یعنی جو مجھے میری امامت کی معرفت نہ رکھتا ہو، یا جو فقط میرے اہل بیت کی امامت کی معرفت نہ رکھتا ہو، اتنا کلی ہے۔ اچھا یہ جو روایت ہے یہ نبی اکرم سے بھی آئی اور آگے آئمہ سے بھی متواتر یہ روایت آئی ہے، مم ماتا ولم یعرف امامت زمانے کی، جس زمانے میں نبی امام ہوتے ہیں، جس نے ابراہیم کی امامت کو نہیں مانا وہ بھی جاہلیت کی، جس نے عیسیٰ کی امامت کو نہیں مانا وہ بھی جاہلیت کی موت مرا، جس نے موسیٰ کی امامت کو نہیں مانا وہ بھی جاہلیت کی موت مرا۔ بس یہ عدم معرفت کا ثبوت ہے، اپنے زمانے کی امامت کی معرفت نہ ہونا۔ بس اسی طرح امامت نبی، امامت اہل بیت و امامت فقی میں سب امتوں کا و قوموں کا مختلف زمانوں میں اور مکانوں میں امتحان ہوا ہے، کچھ اس امتحان سے نکلے، ہر زمانے میں امامت اور ولایت کے شانہ بشانہ ہیں، اور ان کے ہم نے دیکھا کہ وہ چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، کتنی ہی عمر گزر جائے، حبیب ابن مظاہر ایسا امامت شناس ہے جو بچپن سے اپنے زمانے کے امام کو جانتا ہے، جس کی مدد و نصرت اس کے زمانے کے امام نے بھی کی اور اس کے آئندہ زمانے کے امام نے بھی کی۔ حبیب ابن مظاہر کو حسین نے دو زندگیاں دی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، تاریخ نے آپ کو بتایا کہ حبیب ابن مظاہر کو حسین نے ایک زندگی دوبارہ دی تھی، نہیں، حسین نے حبیب ابن مظاہر کو ایک زندگی بچپنے میں دی ہے اور ایک زندگی بڑھاپے میں دی ہے۔ بچپنے میں جو زندگی حبیب کو دی تھی اس کا درجہ بہت پست ہے، اس کی نسبت جو زندگی 61 ہجری میں کربلا میں حسین نے حبیب کو دی، یہ بہت عالی زندگی حبیب حسین سے لے رکھے، جس نے بچپنے سے لے کر بڑھاپے سے حیات و زندگی حسین سے لی ہے۔ عجیب منظر کوفے کا عالم تھا جب سید الشہداء نے کوفے کی جانب رواں دواں تھے، راستے کے اندر سید الشہداء نے اپنے انصار سے کہا کہ میرا لشکر، میرا کاروان کامل نہیں ہے، ابھی ایک کمی ہے میرے لشکر کے اندر۔ فرمایا مولا کون، کس کی کمی ہے؟ کہا میرا ایک دوست ہے بچپن کا، اگر میں اسے اپنا حال بتا دوں، اگر میں اسے اپنی غربت اور اپنی تنہائی بتا دوں، مجھے یقین ہے وہ میرے ساتھ آئے گا۔ کہا مولا کون ہے؟ خط ارسال کیا حبیب کے نام، قاصد روانہ کیا، کوفہ بھیجا، قاصد حبیب کے گھر پر پہنچا، در پہ دستک دی، اسدار علی سید الشہداء، جب بھی آپ کے در پر امامت و ولایت کی جانب سے دستک ہو کبھی بھی در بند مت رکھنا، یہ فاطمہ، اس سیرت ہے فاطمہ کے اندر ہم نے دیکھا، یہ در ایک مرتبہ ہر محب ولایت اور امامت کے در پر دستک دیا جاتا ہے۔ حبیب قاصد کی اس دستک پر باہر آئے، قاصد باہر موجود تھا، حبیب نے خط کو ہاتھ میں لیا، راوی کہتا ہے کہ زوجہ حبیب یہ منظر دیکھ رہی تھی،
جتنا ذات حبیب کھولتے جاتے تھے اتنے زار و قطار آنسو حبیب کی آنکھوں سے جاتے تھے. ارے زوجہ نے کہا حبیب ارے یہ کیسا خط آیا ہے کہ جو آپ کے آنسو ٹھہر کے نہیں دے رہے. ارے حبیب نے کہا ارے یہ میرے مولا حسین کا خط ہے. زوجہ نے کہا حبیب یہ تو خوشی کا مقام ہے. ارے کہاں مادر ارے کہاں حسین کہاں کہاں زہرا کے بیٹے کا خط اور کہاں ہمارا گھر. ارے حسین نے ہمیں خط لکھا گئے. ارے حبیب اس خط کو آنکھوں سے لگائیے اس خط کو چومی ہے ارے اس کو سینے لگائیے لگائیے. کہا کہا اے زوجہ اگر تجھے معلوم ہوتا کہ اس خط میں کیا لکھا گیا ہے تو تیرے جملے بدل جاتے ہیں تو تیرا انداز بدل جاتا. کہا کیا لکھا گیا ہے. حبیب نے کہا ارے مولا نے عالم غربت میں حبیب کو مدد کی دعوت دی ہے. کہا اے حبیب میرا ارادہ تو کوفہ آنے کا تھا. ارے کوفے کی دانے میں روا جوا تھا مجھے بتایا گیا ہے ارے کوفیوں نے اپنی وفاداریاں ارے بدل لی گئے. ارے حبیب ارے حبیب ارے ارے حبیب میری بیٹیاں ارے حبیب میری بہنیں ہیں ارے حبیب زینب کبریٰ ارے حبیب اہل بیت کی بیویاں میرے ساتھ ہیں. میں نے کوفے کا ارادہ ملتوی کر دیا. حبیب حسین کا کربلا کوفہ کے اندر منتظر تھے. جیسے ہی حبیب کو پتا چلا کہا اپنی زوجہ سے اے زوجہ میں اپنے قبیلے والوں سے آج رات مشورہ کروں گا اس کے بعد ارادہ کروں گا کہ میرا ارادہ کیا ہے. یہ سننا تھا زوجہ حبیب نے کہا اے حبیب یہ میں کس حبیب کو دیکھ رہی ہوں. میں نے تو بچپن سے اس حبیب کو دیکھا ہے جو حسین کی ایک آواز پہ لبیک کہتا تھا. ارے تیری یہ بات سن کر مجھے افسوس ہوا اور مجھے شرم آ رہی ہے. میں تو اس حبیب کی زوجہ نہیں ہوں. حبیب نے فوراً کہا بس میں یہی اندازہ لگانا چاہتا تھا بس میں یہی دیکھنا چاہتا تھا اگر میں حسین کی نصرت کے لیے جاؤں تو تیرا کیا حال ہوگا اور تو کتنی راضی ہے. حبیب نے کہا میں جا رہا ہوں. حبیب نے اپنی زوجہ سے اجازت طلب کی اپنی زوجہ سے دعا لی اور حبیب نے اپنے غلام کو کوفہ سے باہر بھیجا. کہا میری تلوار میرا زرہ اور میرا گھوڑا لے کر کوفہ کی سرحد چلے جاؤ. مجھے اگر کسی نے ساز و سامان کے ساتھ دیکھا تو عبید اللہ کے کارندے سمجھ جائیں گے کہ میں حسین کی نصرت کے لیے جا رہا ہوں. ارے ارے کوفہ کوفے سے حبیب گلیوں سے چھپتے چھپاتے ہوئے نکلے. ارے جیسے ہی وہ غلام حبیب وہاں موجود تھا ارے اس نے دیکھا کہ حبیب کو دیر ہو رہی ہے. ارے غلام نے گھوڑے کے کانوں میں کہا شاید حبیب نے اپنا ارادہ تبدیل کر لیا ہے. اے حبیب کے گھوڑے ارے اس خط کا متن مجھے پتا گیا ہے. ارے حسین بہت تنہائی میں گئے اگر حبیب نہیں آیا تو ہے تو میرے آقا کا گھوڑا لیکن مجھ غلام کو بھی اپنے اوپر سوار کر لے. ارے یہ منظر حبیب نے آتے ہوئے دیکھا کہا اے حسین تیری غربت پر سلام کوفے کے غلام تجھ پر رحم دھار رکھے گئے. کہا حبیب آ گیا ہے. حبیب نے خود بھی گھوڑے پر سوار ہوئے اور غلام کو بھی گھوڑے پر سوار کیا اور گھوڑے کو لگام لگائی ایڑ لگائی کوفے کے کوفے سے باہر کی جانب حسین کی طرف نکلے. اور ایک منظر تھا حسین کے لشکر میں حسین کی عجیب حالت تھی. انصار حسین کہہ رہے ہیں ہم دیکھ رہے تھے سید الشہداء کو ایک بار لشکر کے ساتھ چلتے ہیں ایک بار مڑ کے حبیب کو دیکھتے گئے پھر لشکر کے ساتھ چلتے ہیں کبھی گھوڑے سے اترتے ہیں کبھی دائیں جانب جاتے ہیں کبھی دائیں جانب جاتے ہیں. بڑا اضطراب تھا. انصار حسینی نے کہا ارے مولا اب کوفے سے کوئی نہ آئے گا. ارے مولا کس کے منتظر کو کوفہ بے وفا ہو چکا ہے. حسین نے کہا جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا. ارے حبیب میرا بچپن کا دوست ہے میں جانتا ہوں کوفے سے کوئی آئے نہ آئے اس عالم غربت میں حسین کی مدد کو حبیب ضرور آئے گا. ارے یہ سننا تھا دیکھا ایک گھوڑ سوار حسین کے لشکر کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے. ارے حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرایا گھوڑ سوار کی جانب گیا. ارے حسین جا رہے ہیں حبیب لشکر کی طرف آ رہے ہیں. اسی منظر میں زینب اولیا نے ایک منظر دیکھا اور پوچھا ارے یہ کون آ رہا ہے کیا حملہ ہو گیا ہے کیا دشمن آ رہے ہیں. ارے انصار حسینی نے کہا اے بی بی ارے حسین کا کوئی دوست ہے حسین نے حبیب نام بتایا گیا. بی بی نے زینب کبریٰ نے اس ناصر حسین کو روانہ کیا
کہا چچا حبیب کو میرا سلام کہنا، اے حبیب مرحبا، اے حبیب، اے حبیب تجھ پر میرا سلام ہو، اے عالم غربت میں فاطمہ کے بیٹیوں اور بیٹوں کی ہی مدد کو آنے والے تجھ پر سلام۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون۔ ماتم حسین،